ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد العبد ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المستكبرين وقال تعالى فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم. خير قدر احترام آج کی فصل میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں باطن کا ایک اور گناہ بیان فرماتے ہیں جس کو تکبر کہتے ہیں. تکبر دل کے گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ ہے, باطن کے رذائل میں سے ایک خبیث رذیلہ ہے. جس سے بچنا فرض ہے اور تکبر کرنا حرام اور ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے. قرآن کریم میں جگہ 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 اس کی مذمت اور برائی مذکور ہے. اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے گناہ ہونے کو, اس کے حرام ہونے کو, اس کے باعث کے عذاب و بال ہونے کو بتایا گیا ہے. اور اسی لیے بتایا گیا تاکہ مسلمان اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. ایک ہوتے ہیں ظاہر کے گناہ, دوسرے ہوتے ہیں باطن کے گناہ. ظاہری گناہ تو ایسے ہیں کہ دوسروں کو بھی نظر آتے ہیں اور خود کرنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. جیسے شراب پینا ہے, جو شخص شراب پیے گا تو خود کو بھی محسوس ہوگا کہ میں واقعی گناہ کر رہا ہوں, دوسرے دیکھیں گے تو بھی کہیں گے کہ یہ شراب پی رہا ہے اور شراب پینے کا گناہ کر رہا ہے. چوری کرنا ظاہر کا گناہ ہے. جب چور چوری کرتا ہے تو چور کو ہی پتا ہوتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں, اور جو اس کو چوری کرتا دیکھتے ہیں انہیں بھی اس کا چوری کرنا نظر آتا ہے. जब कोई नाहक किसी को कत्ल करता है तो आखिर उसे कत्ल करने के गुनाह का इल्म होता है, और जो उसे कत्ल करता हो देखते हो नहीं पता चलता है कि हाँ ये कत्ल कर रहा है, ये इसका खातिर। जज़ाइर के जितने गुनाह हैं वो गुनाह करने वाले को भी आपको वो मालूम होते हैं और दूसरों को भी नजर आते हैं। इसलिए आदमी जाहिर गुनाहों से तो किसी हद तक बचने की कोशिश करता है, फिर उसमें अपनी बदनामी का भी डर होता है, जिल्लत और रसवाई का भी खतरा होता है, जिसको वजह से आदमी जाहिर गुनाहों से जरा ज्यादा बचता है। और बातिन के जो गुनाह है वो आमतौर पर दूसरों को तो नजर ही नहीं आती, और बाद मरतबा खुद जो शख्स उस गुनाह में मुबतला है तो उसको भी बाद मरतबा पता नहीं चलता कि मैं इस गुनाह के अंदर मुबतला हूं। जिसकी एक वजह तो लाइट में भी होती है कि बाद में गुनाहों का आमतौर पर लोगों को इल्म नहीं है, जानते हैं कि ये बातें के गुनाह हैं और इनसे भी बचना जरूरी है। जब जानेंगे नहीं तो बचेंगे, तो न जानना भी उसकी एक वजह है। दूसरे चूंकि वो आप लोगों की नजरों से भी ओझल और अपनी नजर से भी ओझल प्रपोशीदा, इसलिए भी इंसान के दिल में उनसे बचने की ज्यादा फिक्र नहीं होती। तीसरे उनके गुनाहों में मुबतला रहने की वजह से क्योंकि लोगों को भी पता नहीं है और नजरों से वो पोशीदा भी होते हैं, इसलिए उसमें आदमी की कोई ज्यादा बेइज्जती भी नहीं होती। बिल्कुल ये वो बात का वजीला खुलकर सामने ना आया उस वक्त पर इंसान की ज्यादा इज्जत बनी रहती, वो गुना इसके अंदर है, नजरों से पोशीदा है, हो रहा है लेकिन उसका ज्यादा इजहार नहीं हो रहा, इसलिए कोई उसको बुरा भला भी नहीं करता। इन वजूहात के बिना पर अल्लाह बचाए बातों के गुनाहों के बचने की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं होती। ज्यादा तवज्जो होती है तो जाहिर गुनाहों से बचने की तरफ होती है। अगर कोई नमाजी होगा जाहिर तीन दाढ़ी को अपनाए हुए होगा, जाहिर वो शराब के लिए नहीं पी सकता, चोरी कैसे करेंगे, दाग कैसे डालेंगे, इसलिए कि ये उसके जो राजी रूप है दीनदारी का उसके बिल्कुल खिलाफ, खुद भी वो उसको बुरा समझेगा और दूसरे भी उसको बुरा भला कहेंगे। अरे दीनदार होकर नमाजी होकर के शराब पीता, चोरी करता, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा बचे, लेकिन तकब्बुर है उसके दिल में, यह रियाकारी है, यह हुब्बे जा है, हुब्बे माल है, हुब्बे दुनिया है, ये चीजें इंसान के खातिर में है और इनके दिल में होने से ज़ाहिरी दीनदारी पर कोई बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा आदमी इनके करने में ज्यादा झिझक बात होती है, इसलिए दूसरे लोग तो जानते नहीं थे वो क्या कहेंगे। जब कोई कुछ कहने वाला नहीं है और इसको खुद भी इतना ज्यादा गुनाह का एहसास नहीं है तो इंसान इन गुनाहों में बेझर मुबतला रहता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर मुबतला रहता है और इन गुनाहों को बेवकूफों को खतर करता है, ये बहुत खतरनाक बात है। इसलिए खतरनाक बात है कि ये गुनाह है बड़े बड़े, छोटे गुनाह तो है یہ غائب کے بڑے بڑے گناہ ہیں، غیبت ہے، قتل ہے، شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، جیسے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اسی طرح ریاکاری، حب جاہ، حب مال، تکبر، غرور، عجب، خود پسندی، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. جیسے قرآن و حدیث میں ظاہر کے گناہوں کا عذاب اور وبال مذکور ہے، ان گناہوں کا بھی مذکور ہے. اسی لیے حضرات صوفیاء کرام رحمہ اللہ ظاہر سے زیادہ باتوں کے گناہوں سے بچنے کی زیادہ تاکید کرتے ہیں اور ان کی اصلاح پر زیادہ زور دیتے ہیں. تاکہ ہر مسلمان فرض اور زیادہ سے زیادہ اپنا جائزہ لے اور اپنے لباس میں جھانکے، اپنے دل میں دیکھے کہ ان گناہوں میں سے کون کون سے گناہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے بچے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو باقی کے گناہ ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سے پاک کر دیں کہ یہ گناہ اگر دور ہو جائے تو ظاہر گناہ بھی بآسانی دور ہو جائے، اور اگر یہ باقی کے گناہ خدا نخواستہ موجود ہیں تو پھر ظاہر کے گناہوں سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے. مثلا خدا نخواستہ کسی کسی میں تکبر ہے تو اس تکبر کی وجہ سے بہت سارے گناہ انسان کے ظاہر میں ہوتے ہیں. مثلا بیجا غصہ کرنا، غصے کی جڑ تکبر ہے، اور تکبر کی وجہ سے انسان کو موقع بے موقع غصہ آتا رہتا ہے، جو ایک ظاہری گناہ ہے. اس غصے سے پھر لڑائی بھی ہوتی ہے، پھر جھگڑا بھی ہوتا ہے، ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے، غالب گلوچ بھی ہوتی ہے، بکواس بھی ہوتی ہے، یا پھر کرنگتی بھی نہ بتا رہتی ہے، اور الزام و تہمت بھی لگا دیتا. ابھی جو سارے ظاہر کے گناہ ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اندر تکبر بھرا ہوا ہے. اب اگر وہ ان ظاہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو زیادہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وجہ تو اندر موجود ہے، وہ ہے تکبر. اس لیے ظاہری طور پر اگر اسے فائدہ ہوگا تو وقتی فائدہ ہوگا، آرتھک فائدہ ہوگا، نا تمام فائدہ ہوگا، پھر کہیں نہ کہیں پھٹ پڑے گا، اور پھر جناب اس سے تکبر کی وجہ سے دیگر پیدا ہونے والے گناہوں کا صدور ہو جائے گا. اور پھر کسی کی تحقیر کرنا شروع کر دے، تحقیر دوسری کرنا یہ بھی تکبر ہی کی وجہ سے کرنا ہے. دوسروں کو کم سمجھے گا، دوسروں کو کم سمجھنا بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو غصے سے بچا تو تحقیر میں، تدلیل میں، تو عین میں مبتلا ہو گیا. اور اگر کسی کے باطن سے تکبر ہی کا اضافہ ہو جائے تو باطن بھی بہت بڑے گناہ سے بچ گیا اور پاک ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر کے بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ گیا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف زیادہ متوجہ رہیں کہ اپنے باطن میں دیکھیں کہ ہم باطن کے کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں. اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو بلا تاخیر ان سے بچیں، اور ان سے بچنے کا جو حضرت نے بیان فرمایا اس پر عمل کر کے انہیں اصلاح کریں. حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تعلیم الدین میں آخری شعبۂ اخلاقیات میں خاص طور پر اہتمام رضائل کا اسی لیے ذکر فرمایا ہے. کے ظاہر کے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آدمی باطنی گناہوں سے بھی بچے گا. جب باطنی گناہوں سے بچے گا تو انشاءاللہ ظاہر گناہوں سے بھی بچنا اس کے لیے آسان ہوگا. اسی طرح جو اسلام کے اور دین کے جو باقی چار شعبے ہیں, عقائد, عبادات, معاملات اور معاشرت, ان کی درستی بھی باطن کی درستی پر موقوف. جب تک باطن کے اندر اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوں گے اور بدخلاقیاں باطن سے دور نہ ہوں گی, اس وقت یہ چار شعبے بھی ناقص اور ناتمام رہیں گے اور ان کے اندر بھی انسان افراد تفریح میں مبتلا رہے گا اور قسم قسم کی کوتاہیوں اور غلطوں کا شکار رہے گا. بہرحال بات ان کے گناہوں میں سے حضرت نے فصل کے اندر تکبر کا بیان فرمایا. اس گناہ کو اور اس کی مقد روح اور سیر کو ہمیں بہت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے, اس لیے کہ یہ باطن کے انتہائی خطرناک گناہوں میں سے گناہ ہے. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطن کے رذائل میں سے جو سب سے آخر میں اور بڑی مشکل سے نکلتا ہے وہ تقسیم. اور حکیم الرحمد مولانا خاطر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی باریک باریک قسمیں ہیں کہ آپ آدمی پر کہاں عالم ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا. اس کے لیے تو اپنے آپ کسی محبت کے حوالے کرنا ہی ضروری ہے. وہ محبت جو دل کی دنیا کا ماہر ہے اور طب روحانی کا استاد ہے, وہی ان باقی اور عقیق صورتوں کو پہچانتا ہے اور وہی اس کا تدارک اور علاج بتلا سکتا ہے. ورنہ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور حقیقت میں وہ تکبر کے اندر مبتلا رہتا ہے. اور تکبر اسے کہتے ہیں. کہ انسان کسی دینی یا دنیاوی کمال کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے اس طرح بہتر اور کامل سمجھے کہ دوسرے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھے. مثلاً کوئی آدمی پنج وقت نماز با نماز کا پابند ہے اور دوسرا پابند ہے. اب جو آدمی پانچوں وقت نماز با نماز ادا کرنے کا پابند ہے اس میں یقینی کمال آتے ہیں. جو مقصود ہے اور مطلوب ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن وہ اس نماز کی پابندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو جو نماز پا نماز کا پابند نہیں ہے اس کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے. تو یہ تکبر ہے. اس لیے کہ ہمیں اگر نماز پا نماز کا کمال حاصل ہے تو یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اس کی توفیق ہے. جب اس کا کمال اس کی عطا ہے, اس کی توفیق ہے, اس کا فضل ہے, تو ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام ہے جو ہمیں حاصل ہے. لہذا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھیں اور اس کی وجہ سے اپنے کو اس سے افضل سمجھیں اور دوسرے کو جس کو یہ کمال حاصل نہیں ہے اس کو اپنے سے کم تر سمجھیں, اس کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھیں. یہ کیا کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل بہتر اور افضل ہونا کا تو اللہ ہی کو پتہ ہے, کسی بندے کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون افضل ہے اور کون غیر افضل ہے, کون بہتر ہے کون غیر بہتر ہے. اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آدمی پانچوں نماز پانچ نماز پڑھنے کا پابند ہے اس کے بارے میں کوئی ایسا گناہ ہو جو اس کی اس نیکی سمیت سارے نیکیوں سے زیادہ بھاری ہو, جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کیا مردود ہو. اور وہ آدمی جو فی الحال پانچ وقت نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے اس کی کوتاہی کے ساتھ اور اسی طرح دیگر کوتاہیوں کے ساتھ اور دیگر گناہوں کے ساتھ, ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی ہو جو اللہ تعالیٰ کے ایسی مقبول ہو جو اس کے سارے گناہوں سے بھاری ہو. تو اول اللہ تعالیٰ کے مردود ہو گیا, ثانی مقبول ہو گیا. اس لیے کوئی کتنا ہی نیک ہو, کوئی کتنا ہی عابد ہو, کتنا ہی زاہد ہو, کتنا ہی اللہ والا ہو, اس کو جو بھی دینی کمال حاصل ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور ہر وقت یہ احتمال ہے کہ یہ ظاہری طور پر تو اس کو سب کچھ حاصل ہے, لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی واقعہ گناہ ایسا ہو یا کوئی اور اس کی غفلت اور کوتاہی ایسی اپنے اختیار سے پائی جاتی ہو کہ جس کے نتیجے میں ساری نیکیاں ہلکی وہ گناہ بھر. اور دوسرا آدمی جو زیادہ تر گناہوں میں مبتلا ہے, چلیے کیا کر رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ بظاہر فاسق و فاجر ہے, شرابی کبا دی, پڑھ لی نماز پڑھ لی, جمعے کی پڑھ لی, عید کی پڑھ لی, باقی چھٹی. ظاہر میں تو وہ اس کے مقابلے میں گنہ گار ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا حال یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی نیکی ایسی ہو تو اس نیکی کی وجہ سے وہ سارے گناہوں کے معاف ہو جائے, ہلکے ہو جائے اور نیکی بھاری ہو جائے. کیوں قیامت کے دن تو گنتی ہوگی نہیں ہمارے سالیان کی اور گناہوں کی, تول ہوگا وہاں پر, تول میں جناب کسی کا حال یہ ہوگا کہ اس کی ایک ہی نیکی اس کی لاکھوں کروڑوں گناہ اس کے لاکھوں کروڑوں گناہوں سے خالی ہو جائے گی, اور کسی کا ایک گناہ ہی اس کی لاکھوں کروڑ نیکیوں سے بھاری ہو جائے. حدیث کتاب تو مشہور ہی ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن آیا تو اس کے ننانوے دفتر ہوں گے گناہوں کے بھرے ہوئے, ننانوے رجسٹر ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے جو گناہوں کے پڑھنے میں رکھ دیے جائیں گے, اور ایک کاغذ کا پرزہ جس میں ایک نیکی لا الہ الا اللہ لکھی ہوئی ہوگی جو اس نے صدق دل سے زبان سے ادا کیا ہوگا تو وہ اس کی نیکیوں پڑھنے میں رکھا جائے گا, نیکیوں پڑھ رہا نیچے بیٹھ جائے گا, گناہوں کا پڑھ رہا آسمان میں چڑھ جائے گا. یہ دیکھو کیسا عجیب و غریب معاملہ ہوگا کہ اس کو سو فیصد امید کی اپنی بخشش نہ ہونے کی اور طور کے بعد اس کو سو فیصد اپنی بخشش کی امید ہوگی. اب کوئی اس کے گناہوں کو دیکھے, اس کے رشتے میں تو سوائے گناہوں کے کچھ ہے ہی نہیں, اور خدا نہ خاصا اس کے مقابلے میں اپنی نیکیوں کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید میرے نیکیوں میں برائے کوئی نہیں, تو یہ نیکیاں نیکیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا مارا گیا, تو یہ تکبر میں اتر آؤں گے. اور وہ جناب اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کی بنا پر ایک نیکی کی بدولت بخشا گیا. اس لیے حضرات صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ کوئی کتنا ہی نیک ہو, کتنا ہی عابد ہو, ظاہر ہو, عالم ہو, فاضل ہو, محدث ہو, مفسر ہو, محقق ہو, کتنا ہی علم و فضل اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہو، تب بھی اس کے ذمہ یہ فرض ہے کہ اپنے مقابلے میں کوئی کیسا ہی مسلمان ہو، مسلمان گنہگار خطاکار سیاہکار ہو، تب بھی فی الحال اس کو اپنے سے افضل سمجھنا ضروری ہے، اپنے کو اس سے حقیر سمجھنا لازم ہے. کیوں؟ اس سے فی الحال اپنے آپ کو افضل سمجھنا تکبر ہے، اور تکبر حرام ہے، اور اس سے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اور اس کو اپنے سے افضل سمجھنا یہ تواضع ہے، یہ فرض ہے. تکبر حرام ہے جس سے بچنا ضروری ہے، تواضع فرض ہے جسے اختیار کرنا لازم ہے. یہاں تک کہ کافر کے بارے میں فرمایا کہ کافر سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، علم آل اس کو سمجھے اپنے سے افضل، علم آل علم آل کا مطلب سمجھے کہ فی الحال تو مسلمان کافر سے بہتر ہے، لیکن انجام کو کچھ پتا چلے، ہو سکتا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ مسلمان جو اس وقت مسلمان ہے خدا نہ کرے کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، اور وہ کافر جو فی الحال کافر ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو الٹا ہو جائے نہیں معاملہ. اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی انجام کے اعتبار سے اپنے آپ کو کافر سے کمتر سمجھو، اس کو اپنے سے بہتر سمجھو. انجام یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کافر آج کافر ہے کل مسلمان ہو جائے، اور یہ مسلمان جو فی الحال مسلمان ہے خدا نہ خاص سے کل کافر ہو جائے. غیر تکبر کی کوئی گنجائش نہیں، یا دنیاوی کمال کے اعتبار سے کسی کو دنیاوی کمال حاصل ہے اور دنیاوی کمال کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے، اور جس کو وہ کمال حاصل نہیں ہے اس کو جناب اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے. مگر کوئی حق دنیاوی پڑھا لکھا آدمی دنیاوی تعلیم اس نے خوب حاصل کر رکھی ہے، ہر سواد کا ماہر ہے، ہر علم و فن کے اندر وہ استاد ہے، دوسرے کو یہ بات حاصل نہیں. اب وہ اس دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کے کمال کی وجہ سے اپنے کو اچھا اور افضل سمجھے، اور جس کو یہ چیز حاصل نہیں ہے وہ جاہل ہے انپڑھ ہے اس کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھے، یہ بھی تکبر ہے. تو تکبر اس کا نام ہے کہ دینی یا دنیاوی کسی کمال کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے، کامل سمجھے، اور دوسرے کو اپنے سے حقیر اور ذلیل اور کمتر سمجھے، یہ تکبر. تو تکبر اللہ بچائے حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہاں بھی حضرت نے اس کے بارے میں آیا کیسا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سے تو دنیا اور آخرت میں کام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا تو ہر ایک کو دیتے ہیں، جس سے محبت ہے اس سے بھی، جس سے محبت نہیں ہے اس کو بھی. یعنی دنیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں. کافروں سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، مسلمانوں سے محبت ہے. تو اپنے دوستوں کو بھی دنیا دیتے ہیں، اور جو دوست نہیں ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ دنیا دے رکھی ہے، مطلب کافروں کو بہت زیادہ دے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے محبت کرتے ہیں ان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ان کو دین کی سمجھتا آخر کس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نصیب دے. تو تکبر ایسا گناہ ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، اور دوسرے آگے اپیکا مسل کو کرتے ہیں. تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا بہت برا ہے, تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا بہت برا ہے. اور وہ ٹھکانے کا ذکر حاجی طیبہ کے اندر ہے. وہ یہ کہ ایک روایت کے عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن جو باشک چیونٹی ہوتی ہے اس کے جسم کے برابر انسانی شکل میں اٹھایا جاتا ہے. چونکہ ویسی چھوٹی ہوتی ہے پھر اس میں ایک جو پیلے پیلے رنگ کی ہلکی ہلکی لال رنگ کی ہوتی ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے. اس شکل میں متکبرین کو اٹھایا جائے گا اور وہ شاید چھوٹا سا ہوگا لیکن ہوگا پورا انسان. یہ چونکہ مکمل جانور ہے, اس کی آنکھیں بھی ہیں, اس کا منہ بھی ہے, اس کی ناک بھی ہے, اس کے ہاتھ بھی ہیں, اس کے پیر بھی ہیں, اس کی پیٹ بھی ہے, اس کا پیٹ بھی ہے, پورا جانور ہے. شاید میں اتنا چھوٹا بھی نظر میں آنا مشکل ہے. دنیا میں تکبر کرنے والے تکبر کرنے کی وجہ سے رجل و خار کر کے اتنی چھوٹی سی چیونٹی کی شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا. تو تمام تکبر کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا. دور سے مانو کہ باریک باریک چیونٹی آئے ہیں, حقیقت میں وہ پورے انسان ہوتے ہیں. لیکن جو کہ دنیا میں تکبر کرتے تھے اس لیے اللہ پاک میں ان کے جسم کو ذلیل کرنے کے لیے, خار کرنے کے لیے قیامت کے میدان میں اتنا چھوٹا کر کے اٹھایا اور زندہ کر دیا. جس کے نتیجے میں یہ کہ وہ لائنیں کی چیونگیاں جب یہاں ہوتی ہیں تو چلنے والوں اور پیروں کے اندر کشتی آدم اول کو نظر نہیں آتی, نظر آنے کی بنا پر پیروں چلے کش جاتی ہے اور کہیں نظر بھی آ جائے اور آتے بہت زیادہ ہو تو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ حال اللہ بچائے وہاں متکبروں میں ہوگا کہ وہ لوگوں کے پیروں تلے ایسے کپڑی آخری نہ جمع ہوں گے. ہر طرف انسانوں کا ایک بنا ختم ہونے والا سمندر ہوگا اور ان کے پیروں تلے یہ متکبرین کس رہے ہوں گے اور ذلیل ہو رہے ہوں گے اور خار ہو رہے ہوں گے. اور پچھلے دنیا میں تو چیونٹی مر جاتی ہے وہاں انسان مرے ہوئے اس کا رہے گا ذلیل ہوتا رہے گا اللہ. اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے ہٹا کر کے وہاں سے جہنم کی ایک جیل کے اندر ان کو لے جایا جاتا ہے جس کا نام بولت ہے, جو قبلات سے پشتک ہے, جس کے معنی نا امید اور مایوس ہونے ہیں. جہنم کی ایک وادی ہے, ایک جیل ہے, اس کے اندر ان کو لے جایا جائے گا اور جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا. اس جہنم پر نار انیار ہوگی الحمد للہ, آگ و آگ ہوگی اس کے اوپر. جہنم سے ہی آگ ہی آگ, لیکن اس جیل کے اوپر اور زیادہ سخت آگ ہوگی جائے گا جس کے اندر تکبر کرنے والوں کو ڈالا جائے گا اور ان کو جہنمیوں کا جو خون اور پیپ ہوگا وہ ان کو پینے کے لیے دے گا. ان کے خون اور پیپ اور رات جو جمع ہوگی وہ بھی بہت ہوگی, وہ جناب اس جیل کے اندر ڈال دی جائے گی جو ان کے لیے پینے کے واسطے دی جائے گی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں فرمایا, ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم تواضع اختیار کرو, کیونکہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. وہ اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتا ہے. فرمایا کہ تکبر سے بچو، کیونکہ جو سب تکبر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں، خار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے، تو وہ تکبر اسی کا نام کہ اپنے آپ کو اپنے دل میں بڑا سمجھے، دوسروں سے اچھا سمجھے، دوسروں سے افضل سمجھے۔ تو اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں نہایت ذلیل و خوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ سور اور خنزیر سے بھی زیادہ، کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں، کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ سرکار دو عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت سے اللہ تعالیٰ نہ تو ان کے اوپر، نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آپ کلام ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرمائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرمائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے اور نہ ان کا تذکرہ فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ چار مہینے تین آدمیوں کے لیے چار مہینے ہیں حدیث شریف میں، نہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ ان کو آپ کو صاف فرمائیں گے، اور ہم عذاب نہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس میں سے ایک بوڑھا بدکار، ایک بوڑھا اور بدکار زناکار سیاکار، دوسرے جھوٹا بادشاہ مدی بدکار، بادشاہ ہے یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت، اسے بوڑھے کو بدکار نہیں کیا ضرورت، اس کا بڑھاپا اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ بدکاری سے بچے، لیکن بوڑھا ہو کر کے وہ اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے، ایسے بادشاہوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو سچ بولے سب کے کام سے، جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرے وہ فقیر جو تکبر ہو، فقیر ہو کر تکبر کرتا ہے، اور تکبر کی گناہ کے اندر اللہ بچائے وہ مبتلا ہے۔ تو فقیر ہونا اس بات کی علامت تھی کہ وہ تواضع اختیار کرتا، اس کے باوجود تکبر کرتا بجائے تواضع کے وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ بچائے تین آدمی ایسے ہیں جن کے لیے چار باتیں، یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ ایک حدیث میں کہ عظمت اور بڑائی یہ اللہ تعالیٰ کی دو خصوصی صفات ہیں، عظمت اللہ تعالیٰ کی چادر ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کے اظہار ہے۔ احمد زیادہ جو ان دو چادروں کو اللہ تعالیٰ سے چھینے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ختم کر دوں، حضرات کے فرماتے ہیں، اللہ کے بہت سے فرماتے ہیں کہ عظمت اور تکبر کے چادر اور نعمت ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات، یہ اللہ تعالیٰ کی بات خاص، عظمت بھی بس اللہ ہی کی بات خاص، اللہ ہی کے واسطے ہے بس عظمت، بڑائی بھی اللہ ہی کی شان کے لیے، بس اللہ ہی کے واسطے خاص ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ خاص ہو اس میں اگر بندہ ہاتھ بڑھائے گا یعنی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا مارا جائے گا۔ بس بندے کے لیے تو توازو کافی، بس چاہے کتنا ہی بڑا عابد بن جائے، کتنا ہی بڑا عالم بن جائے، کتنا بڑا محقق بن جائے، کتنا بڑا دانشور بن جائے، کیسے پہلوان بن جائے، کیسے حسین ہو جائے، کیسے صاحب حسب نصب ہو جائے، توازو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اپنا تو کمال ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کہاں کوئی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رزاق ہے، ہمیشہ رزاق رہے گا، اللہ تعالیٰ قدیر المتعال ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ان کی ذات کے رائے ہے بھائی اور عظمت اور کبریائی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اپنے قبول فرمائے برحق، وہ اپنے کاٹے فرمائے برحق، کیونکہ یہ ان کی ذات کے لائق ہے، کسی بندے پہ لائق ہے، اس لیے کسی بندے کے لیے تکبر نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی صفات میں دخل دے گا اور ان میں سے کوئی چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی اس کے نتیجے میں خود بھی بڑا بننے کی کوشش کرے گا اور اپنی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرے گا، یا بٹھانے کی کوشش کرے گا، دوسرے سمجھے گا کہ بھائی میں تو چونکہ استاد ہوں اور میں تو چونکہ مفتی ہوں، میں چونکہ قاضی ہوں، میں چونکہ حاکم ہوں، میں چونکہ بادشاہ ہوں، میں چونکہ سردار ہوں، میں چونکہ چودھری ہوں، لہٰذا میں تو بڑا ہوں۔ یہ بات بلکہ تو خاص ہے، اپنے آؤ خاص سمجھ، خدمت کر خاص سمجھ کر کے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ بھی میں شاید میں ہوتا تھا مطلب ہوں، لہٰذا میں بڑا ہوں، یہ سب چھوڑنے ہے، یہ کم ہے، میں سوچا ہوں، یہ ذلیل ہے، میں اچھا ہوں، یہ بات اس کو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑے، جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں دخل دے گا۔ اور یہاں پر بھی حضرت نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی شخص کافی نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، سر رائے کے دانے کے برابر۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی تکبر سے بہت زیادہ بچے، بہت زیادہ پریز کرے۔ حکیم علماء قاضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ بچائے کہ یہ تکبر ایسی بری بلا ہے اور ایسا بدترین بلا ہے کہ یہ انتہائی حقیر اور ذلیل پیشہ کرنے والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، حالانکہ ظاہر طور پر ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ان کا احترام نہیں ہے، اس پیشے کی وجہ سے عام طور پر ان کو خیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ مثلا بھنگی، اب بھنگی کا پیشہ یہ کوئی عزت کا پیشہ نہیں ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھنگیوں کے اندر بھی تکبر پایا جاتا ہے، اور پھر حضرت نے اپنے زمانے کی مثال دی ہے، حضرت کے زمانے میں وہ پرانا زمانہ بہت تھا، اور وہ تھا کہ گھروں کے اندر جو بیت الخلا ہوتے تھے اس کے اندر کھٹیاں بنی ہوئی ہوتی تھیں، اور انسان کھٹی میں بیٹھ کے استنجا کیا کرتا تھا، اور انسان کی جلالت و نجاست وہی کھٹی کے بیچ میں پڑی رہتی تھی، نبلوسی کا دور نہیں تھا کہ نبلوسی تو ایسے صاف شفاف کہ انسان خالی ہو جائے، پھر اس کے اندر نہ بدبو نہ سڑا، اور پانی سے نبلوسی صاف ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا کہ گندگی کہاں گئی، لیکن وہ تھا کھٹی کا زمانہ، تو کھٹی کے اندر تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ زمیندار آتا تھا، بھنگی آتا تھا، اور وہ آیا، اس نے ساری جلادت اپنے ٹوکرے میں رکھ لی اور صاف کر کے چلا گیا۔ یہ تھا تو بڑا زمانہ، آپ کی دیہاتوں میں ہے یہ زمانہ، یہ طریقہ آپ کی شہروں میں آتا، وہ سبلوسی کا دور چل گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بھنگی دوسرے بھنگی سے کہتا ابھی تم کیا کمانا جانتا ہے تو میں جانتا ہوں، یعنی تجھے اتنا پکانا صاف کرنا نہیں آتا جتنا اچھا مجھے صاف کرنا آتا ہے، تو کون ہوتا ہے، تجھے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کمانا کسی کہتے تو صاف کھٹی میں سے پکانا اٹھانے میں بھی تکبر ہو رہا ہے، और एक भाई तुझे बच्चे ने कह रहे तुझे क्या भाला भला आता है जैसा मुझे अच्छी तरह भाला आता है। मैं तुझे अच्छा हूँ तो मैं कैसे दादा समय के साथ भाला उठाता हूँ और तुझे भाई नहीं आता तू मेरे पास में नहीं चले। बोला बताओ इसमें काय का तकलीफ हो गई। खाना उठाना भी कोई खुदी की चीज है। इन फरमाया इसमें भी तकबूर है। तो जब इसके अंदर तकबूर होगा तो फिर कहाँ ना होगा बताइए। जहाँ इल्म होगा वहाँ भी तकबूर होगा, जहाँ इबादत होगी वहाँ भी तकबूर होगा, जहाँ इल्म फज़्ल होगा वहाँ भी तकबूर होगा, जहाँ ओहदा और मनसब होगा तो वहाँ भी तकबूर होगा, जहाँ हुस्न और जमाल होगा वहाँ भी तकबूर होगा, जहाँ ताकत और कुव्वत होगी वहाँ भी तकबूर होगा, जहाँ जवानी होगी वहाँ भी तकबूर होगा, जहाँ ज्यादा माल होगा ज्यादा औलाद होगी तो तकबूर होगा। हम बड़े जहाँ बैठे तो कुछ करने लगते हैं, हम बैठे बैठे दो चीज़ों को गंवाते रहे गिनवाते रहते हैं, इसलिए गंवाते हैं पोते उसके अंदर एक पौधा एक पौधे तो सब यही में तकबूर हो रहा है। मेरे तो 30 नवाज है 25 पौधे एक कपल में एक पौधा एक नवाज तो सब इसमें तकबूर हो रहा है। मेरे पास इतने पैसे हैं घर में इतने पैसे हैं आज वो पूरे न खाया जा रहा है न पिया जा रहा है न पहना जा रहा है न चला जा रहा है। जहाँ एनी जिसम के अंदर सिर्फ ड्यूटी चल रही है अस्पताल में लेटा हुआ है जवानी कमाई सेहत की वसूल में खर्च हो रही है लेकिन तकबर हो रहा है कि मेरे इतने पैसे हैं इतनी मेरी दुकानें हैं इतने मेरे कमरे हैं इतनी मेरी कोठियाँ हैं इतनी मेरे कारें हैं और सारे पेटों ने मेरा काम संभाल रखा है। तुम कौन तो भी तुम कौन हो ये जाओ मानो मानो फराज की कसरत से तकबर हो रहा है अपने को अच्छा समझ रहे हैं दूसरे को अपने ये असर है इसकी बेशुमार किस्म हर माहौल में हर माशरे में हर जगह इसकी किस्में बड़ी कसरत से पाई जाती है। हजरत मौलाना शिरोज गोगोई रहमतुल्लाह की बात से बिल्कुल वजह है कि भाई ये लजीला बड़ा हजरदार है बड़ा गहरा और अमीर है बड़ी मुश्किल से निकलता है। एक और किस्सा याद आएगा छोटा सा एक मुतकब्बिर अपनाता हुआ सीना कान जा रहा एक बुजुर्ग बैठे हुए थे उनके पास से गुजरा तो मुतकब्बिर का तो हाल ये होता है ना कि वो अपने जहन में समझता है कि मेरे बराबर कौन मैं सबसे बेहतर मेरे बराबर कोई भी नहीं और जब यह समझता है तो ये भी चाहता है कि लोग मेरे सामने झुके मेरा इकराम करें मेरा एहतराम करें मेरे सामने आजी करें मैं बड़ा बनूँ बड़ा बड़ा रहूँ इसलिए वो ये भी चाहता है कि जहाँ से गुजरे लोग उसके सामने झुके और उसकी बड़ाई का एहतराम करें तो हालत कौन करता है। तो खैर वो गुजरा अपनाता हुआ अकड़ता हुआ इकराता हुआ एक बुजुर्ग के पास से तो उन्होंने उठा के मेरी नजर उठा के मेरे जहाँ पहुँच गया इस मुतकबिर को ये बड़ा शांत गुजरा कि मैं इन बुजुर्ग के पास से जा रहा हूँ मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ इतना मैं पैरवान आदमी हूँ डिल डोल वाला आदमी हूँ यही कैसे हैं इन्होंने मुझको माता देखा भी नहीं कौन जा रहा है इतना बड़ा आदमी जा रहा फिर भी न देखा तो उससे कहा ना कि उन्होंने खुद जाएगा मैंने पता नहीं कौन जा रहा है तुम्हारे पास से खुद ही छेड़ दी मालूम है तुम्हारे पास से कौन जा रहा है। हाँ 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 बिल्कुल उन्होंने अभी कहा कि भाई इसका ऐप ना खुले इसकी बेइज्जती ना हो लेकिन इसलिए अच्छा भैया मालूम है अभी कौन जा रहा है तो बताओ कौन जा रहा है कोई ज़्यादा मेरी पढ़ाई हो जब मैं पढ़ा होता तो बस मेरी पढ़ाई का साथ फरमाया कि भाई वो सब जा रहा है कि जिसकी इब्तदा एक नापाक खतरा है और जिसकी इंतहा एक खड़ी हुई लाश है और इन दोनों के बीच में अपने जिस्म की रग रग में नापाक खून लिए फिर रहा है इस दौरान वो अपने जिस्म को नापाक से भरे फिर रहा है तो पैदाइश भी नापाक कर रहे थे और मरने के बाद भी मुर्दार लाश बदबूदार खड़ी हुई और इससे पहले जो दीगर जमाना है वो भी अंदर तजावत को भरे किए फिर रहा है। तो मसाना भी जहाँ तजावत से भरा हुआ है, ऐसा भी तजावत से भरा हुआ है, आंखें भी जहाँ की तजावत से भरी हुई है और उसकी रंग रंग में नापा खोद दौड़ रहा है। जब उन्होंने ये बात एकदम छेप लिया और उसकी जो बड़ाई का ख्याल खतरनाक था, सारा धारा दिमाग में जुड़े हुए बात ही मैं तो बिल्कुल ही कचरा नापा खरीद और मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत ऊंचा बहुत बड़ा। तो उन्होंने बता दिया भाई तुम तकबुर करने के लायक नहीं हो, तुम अपनी हरकत को देखो तो पता चले कि हर किस में बढ़ाई का काबिल नहीं है। इसके बावजूद जो कुछ भी हासिल है अल्लाह ताला का फर्ज है कि उसने जनाब सर से पहले तक पर्दा रखा हुआ है धर्म के ऊपर, एक खाद का पर्दा है जिसके नतीजे में जनाब खून भी छुपा हुआ है, पेशाब भी छुपा हुआ है, पहाड़ा भी छुपा हुआ है, पीठ भी छुपी हुई है, रात भी छुपी हुई है, जरा इसम से बाहर आ जाए तो इंसान के वजू टूट जाए। ये अल्लाह ताला का फर्ज है के बावजूद इतनी सबसे पहले तजावत से भरे होने के बावजूद अल्लाह पाक ने खूबसूरती भी रखी हुई है और क्या कहते हैं सूरत भी बना रखी है और जरा अच्छे लिबास के साथ फरमाना चाहिए, उसका फजल है, उसके सामने आजी करनी चाहिए, लेकिन तकब्बुर करना चाहिए। तो बारह भी तकब्बुर है, ये बातें के गुनाह होने से बदतरीन गुनाह है, इसलिए इससे बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। और बचने का तरीका मैं इंशाअल्लाह ताला आयत का तफसील से बतलाऊंगा, बस एक दुआ शुरू कर दें और जायजा लेना शुरू कर दें, अपना जायजा लेना शुरू कर दें और अपना दुआ करना शुरू कर दें कि अल्लाह मुझको तकब्बुर से मुकम्मल तौर पर बचने की तौफीक अता फरमा और बजाय तकब्बुर के फैसले से मुझको तवाज़ो और आसानी अता फरमा। दुआ करिए अल्लाह ताला सब कुछ गुनाह से बचने की तौफीक के साथ अल्लाह के वादा के बाद उनके सेहत के लिए दुआ करना है। اللهم اصلح حتى تشفعنا بالحق كما اصلحنا، اللهم اصلح لا تشفعنا عليك حتى كما اصلحنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. اللهم اهدنا لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اعنا بالعلم وزكنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعقل. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا عظيم يا كريم يا عادل يا عليم يا حافظ يا حي يا قيوم، يا فجر الاسلام امسك في مقدس، يا الله امسك في اعمال الوالدين والاهل والعيال، هواي صالح الاساتذه حبيب المشايخ تمام احباب في بخشش فرما. سب کی مغفرت فرما یا اللہ، سب کے ظاہر باطن کی اصلاح فرما یا اللہ، اصلاح فرما یا اللہ، اصلاح فرما ہمارا تزکیہ فرما یا اللہ، ہمارا تزکیہ فرما، ہمیں ظاہر و باطن کی گناہوں سے پاک فرما یا اللہ، ہمارے ظاہر میں اور باطن میں حسن اخلاق حسن اعمال کی دولت عطا فرما، ہمارے باطن سے تمام رضائت کا ایمان فرما یا اللہ، ہمارے باطن کو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ فرما، ساری خرابیوں سے بچنے نصیب فرما یا اللہ، ہمارے جاہ ہمارے مال ریاکاری مجھے خود پسندی اور تکبر سے ہم کو پاک فرما، تکبر سے ہم کو پاک فرما یا اللہ، آج کی عطا فرما، ان کے ساتھ عطا فرما، تواضع عطا فرما، خاصی عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، خوش و حضور نصیب فرما، اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، زہد و ورع اور تقوی عطا فرما، تقوی اور زہد و ورع عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر اعلیٰ اور بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرما صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين.